کہاں وہ مانی کہاں یہ مانی, لیکن اب اسی لیے اساتذہ شاعری میں ادب میں کہتے ہیں لفظ کس معنی میں, کس معنی میں استعمال کر رہے ہو, کہاں یہ ترکیب جائز ہوگی کہاں جائز نہیں ہوگی. اردو کے اساتذہ ٹوک دیتے تھے, کہتے تھے یہ جائز نہیں ہے. اب تو یہ سب تصوری خواب و خیال ہو کے رہ گیا. اسے کہتے ہیں کثرت استعمال, اسے کہتے ہیں کثرت استعمال. کہ پہلے یہ لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا تھا, اب کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے, اب جائز ہے. اب کوئی بڑے سے بڑا استاد, سخت سے سخت گیر استاد منع نہیں کر سکتا, وہ خود استعمال کرتا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم جستجو میں رہتے ہیں اللہ کے نام اور اس کے برکتوں کی. تو قرآن مجید الف سے کیوں نہیں شروع ہوا اور اللہ کے لفظ سے کیوں نہیں شروع ہوا, بے سے کیوں شروع ہوا؟ سوال ہے یا دونوں سوال ہیں؟ یہاں پر کچھ عرض کر لینے دیجیے. اور عرض کرنے سے پہلے لفظ اسم کے معنی پہ بھی غور کر لیجیے. بے تو حرف جر ہے, اب یہ کم سے کم اس میں اختلاف نہیں ہے کہ بے حرف جر ہے, اس کے نام میں پھر بھی اختلاف ہے. ابو عبداللہ حسین ابن احمد ابن خالوہ حرف جر نہیں کہتا, وہ اس کو کہتا ہے حرف الصفہ, باء الصفہ. تسمیہ میں کتنا فرق ہو, اصطلاح بھی بدلی تو کیوں بدلی, اس نے باء الصفہ کیوں لکھا ہے؟ کتاب موجود ہے اعراب الثلاثین سورہ, مشہور کتاب ہے, متداول کتاب ہے, یعنی بار بار چھپی ہے, تحقیقی ایڈیشن اس کے آ گئے ہیں. یہ ابن خالوہ کوئی معمولی نام نہیں. دیکھیے اب یہ ہماری طالب علمانہ روش ہے کہ جو صرف متداول کتابیں نا, ہدایہ اور سمدیہ اور مغنی, بس تین کتابیں ہیں, چوتھی کوئی کتاب مشکل سے اٹھاتا ہے نحو کی. کہ اور کیا نحو کو بلائے جان بنا لیں, مگر جب تحقیقی سفر طے کرتا ہے کوئی طالب علم تو تین کتابیں کافی نہیں ہوتی. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اور بزرگان جو اس سے پہلے اعلام ادب ہیں انہوں نے کیا کہا ہے, اور تبدیلیاں آئی ہیں تو کیوں آئی ہیں, کہاں سے آئی ہیں, وہ انحرافات جو اصطلاح میں آئے تو وہ بھی کیوں آئے. ابن خالوہ نے بطور خاص قرآن مجید کی 30 سورتوں کے اعراب پر گفتگو کی تفصیل سے. وہ کہتا ہے باء الصفہ, وہ باء الجر نہیں کہتا. لیکن اب اس وقت تقریباً اجماع یہ ہے کہ یہ با حرف جر ہے. اچھا, اگرچہ اس میں بھی اجماع نہیں ہو سکا کہ یہ با حرف جر کس معنی میں ہے. میں دو تین بار اشارہ کر چکا کہ یہ استعانت کے لیے ہے یا ملابست کے لیے. ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ کس معنی میں, یعنی اللہ کے نام سے مدد لیتے ہیں, جیسے تالا کھولنے کے لیے کنجی سے مدد لی, اس کے بعد کنجی جیب میں رکھ لی, پھر کنجی کو بھول جاتے ہیں, ایسے. یعنی کسی انسٹرومنٹ کے طور پر اللہ کے نام کا استعمال ہے اور بس. تو یہ شایان شان حق سبحانہ و تعالی نہیں ہے, یہ اس کے نام و اس کی ذات کی عزت کے خلاف ہے, عظمت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, پھر کیا مصاحبت کے لیے, ملابست کے لیے؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ اصطلاحیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں, اور جب بات بسم اللہ کی یا تفسیر قرآن کی ہوتی ہے تو ہماری نحو اور صرف کا دامن تنگ ہو جاتا ہے, اصطلاحیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں, کسی اور ہی اصطلاح کی ضرورت ہے. اس کی مثالیں اور بھی ہیں ہمارے علماء نحو میں, ابتدائی زبان ہی میں اور بھی مثالیں ہیں جہاں تمام اصطلاحوں کو چھوڑ کے وہ ایک نئی اصطلاح استعمال کرتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالی سے متعلق بات ہوتی ہے، جہاں لفظ جلالہ سے متعلق بات ہوتی ہے. وہ مجبور ہے، بات بنتی ہی نہیں ہے. وہ غلط کہتے ہیں کہ بنتی نہیں ہے، ساغر و مینا کہے بغیر، یعنی رائج اصطلاحوں سے کچھ نہیں بنتی ہے بات. یہاں پہ ایک جملہ ادبی کہتا چلوں، البتہ یہ جملہ میرا نہیں، مرحوم علی جواد زیدی صاحب، خدا ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، بڑے ادیب تھے، خود بڑے شاعر تھے، بڑے نقاد تھے، بڑے محقق تھے، اردو پر احسان ہے ان کا. عام طور پہ لوگوں کے لیے ادب پرور اور ادب نواز کہا جاتا ہے اور وہ صحیح نہیں ہوتا، لیکن بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ادب نواز ہوتی ہیں. سید علی جواد زیدی مرحوم ایسے ہی تھے. انہوں نے کہا ہے کہ غالب تو کہہ گئے ہیں کہ حق کی گفتگو میں بھی بنتی نہیں ہے، ان اصطلاحوں کو استعمال کیے بغیر بات نہیں بنتی ہے. کہتے ہیں انیس کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے حق کی گفتگو ساغر و مینا کے بغیر کرنا سکھا دیا. اور دعا لو، یہ انیس کا احسان نہیں، یہ حسین کا احسان ہے. یہ سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کا احسان ہے کہ ان کے بارگاہ میں آ جاؤ تو حق کی گفتگو کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے. یہ درمیان میں مثال میں نے اس لیے دی کہ یہ بنتی نہیں ہے بات کہنے کے معنی ہوتے ہیں کہ جو رائج اصطلاحیں، جو ایک ٹریڈیشن بن گئی، جو ایک پیٹرن بن گیا، اس پیٹرن سے ہٹنا مشکل ہوتا ہے نا. لیکن جرات چاہیے، ایک طرف جرات چاہیے، ہمت چاہیے، دوسری طرف وسیلہ اور واسطہ چاہیے. واسطہ درست ہو، وسیلہ درست ہو، اہل بیت کا دامن ہاتھ میں ہو، راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. لفظ اسم کیا ہے، کہاں سے آیا یہ، اس کی ایٹیمولوجی کیا ہے، اس کا اشتقاق کہاں سے، اس میں بھی اختلاف ہے. خود عربی زبان کے جتنے بابا آدم گزرے ہیں ان میں اختلاف. کچھ کہتے ہیں اسم نکلا ہے وسم سے، وسما، اور کچھ کہتے ہیں اسم نکلا ہے سمو سے، سین میم واو یا واو سین میم، دونوں میں فرق ہے. اگرچہ یہاں پر ایک بحث کی طرف نہیں جاتے لوگ، پھر میں چھوٹا منہ بڑی بات نہ سمجھیے گا، طالب علمانہ بات سمجھیے گا. سب کہتے ہیں دو قول ہیں، دو قول ہیں، دو قول ہیں. اشتقاق کے تین مراتب ہیں، اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر. اشتقاق کے تین مراتب ہیں، تین مراحل ہیں. علم اشتقاق میں کام کم ہوا، صرف میں کام زیادہ ہوا. علم صرف میں کام زیادہ ہوا، علم اشتقاق میں کام کم ہوا. آپ حضرات کے لیے یہ صرف ریفرنس کے طور پہ کان میں پڑی رہ جائے گی بات، بس اتنا ہی کافی ہے. اور دور تک جہاں لوگ سن رہے ہیں یا سنیں گے، جو طلبہ ہیں جن میں ہمت مردانہ ہے، وہ شاید ان کے کام آئے. عربی زبان میں جو مورفولوجی ہے علم صرف، جس میں ایک روٹ ورڈ سے نئے نئے ورڈز بنائے جاتے ہیں، جیسے اس کی مثال دوں، اردو میں جیسے مصدر ہے کھانا، ایک مصدر ہے فعل کا. اب کھانا سے کتنے لفظ بنتے ہیں، کھانا، کھایا، کھایا تھا، کھائیں گے، کھا چکے، کھا رہے تھے، کھا رہے ہیں، کھا رہے ہوں گے، کھا چکے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. پوری فہرست تھوڑی میں نے ابھی بیان کی، ایک مثال. ایک لفظ کھانا کی کتنی شکلیں بدلی اور ہر شکل کے ساتھ نئے معنی بڑھتے چلے گئے. ایک بنیادی معنی ساتھ ساتھ رہا اور ایک معنی بڑھتے چلے گئے. ہر نئی صورت کے ساتھ نئے معنی کا اضافہ ہو. ٹھیک ہے نا, یہ تبدیلی علم صرف میں اس پر بحث کی جاتی ہے, تصریف الفاظ, تصریف افعال. ٹھیک ہے نا, عربی زبان کی تصریف بڑی نفیس اور نازک اور پیچیدہ ہے, چنانچہ عربی کی نحو بھی پیچیدہ ہے. اس تصریف سے بڑھ کر یہ چیز ہے علم اشتقاق, وہ دوسرا علم ہے. علم صرف محدود تر ہے علم اشتقاق کے مقابلے میں. علم اشتقاق کبیر میں یہاں تک بحث ہوتی ہے کہ روٹ ورڈ جو مادہ صرف میں, صرفی مادہ جسے کہتے ہیں, اشتقاقی مادہ اس سے مختلف ہوتا ہے. اس کے ایک نہیں بہت سے دلائل ہیں, خود یہ دلائل اگر پیش کروں گا تو اس میں بھی فضائل کے پہلو ہیں اور آپ حضرات کے ذوق کے پہلو. مثلا مشہور روایت, اب صرفی مادہ کیا ہوتا ہے, اس میں حروف جو کہ تو موجود رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے فعلا, اب فعلا سے فے عین لام جتنی صورتیں نکلیں گی سب میں فے عین لام تو موجود رہے گا, فعلا فعلا افعلا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, روایت میں موجود ہے اور معصوم سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ناموں سے پنجتن پاک کے نام مشتق کیے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک مثال آتی ہے نام گرامی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ کہ اس نے ان کا نام فاطمہ رکھا ہے اور وہ خود فاطر السماوات والارض ہے. اب لفظ فاطمہ اور لفظ فاطر میں علم صرف کے علماء بتائیں کہ کہاں سے مادہ ایک ہے. فطر اور فطمہ فے تو رے فے تو میم فرق ہے یا نہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ علم صرف کی حدیں الگ ہیں, علم اشتقاق کی حدیں الگ ہیں. واضح ہے, اگر یہ علم اشتقاق کبیر تک پہنچے ہیں جس پہ کام کم ہو رہا ہے, بہت کم ہوا ہے آج تک, 1400 برس میں شاید ڈیڑھ کتاب لکھی گئی ہے اس علم میں, اشتقاق میں اتنا کم کام ہوا ہے, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں. تو اگر اس علم کو سامنے رکھیں تو یہ واو سین میم اور سین میم واو یہ اختلاف مٹ جاتا ہے اور یہ دونوں ایک مادہ شمار ہوتے ہیں. نقطہ یہ پیش کرنا تھا. ظاہری طور پہ جو دو مادے ان میں فرق کیا ہے یہ عرض کر دوں. واو سین میم کے معنی میں ہوتے ہیں علامت کے معنی, پہچان, نشانی, علامت. نام انسان کی پہچان ہوتی ہے, علامت ہوتی ہے, ایک نشانی ہوتی ہے. سین میم واو سمو میں کون سے معنی ہیں؟ بلندی, اونچائی. آپ القاب میں کسی وزیر و کبیر و کسی کا استقبال کرتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب السمو, عزت مآب. سمو بلندی. عموماً پہچان بھی بلند ہی رکھی جاتی ہے, پست تو نہیں رکھی جاتی. اس لیے یہ اختلاف مٹ سکتا ہے علم اشتقاق کبیر کی روشنی میں. دیکھیے یہ بھی ایک نیا قول ہے جو سامنے آ رہا ہے, وہ سوال میں نے چھوڑا ہے تشنا کہ یہ جو کہتے آئے ہیں سب ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب کہتے آئے کہ بسم اللہ کثرت استعمال سے یہ لکھا جاتا ہے. کثرت استعمال کا محل ہی نہیں ہے, منقول ہے, منصوص ہے, منزول ہے, اسی طرح سے نازل اسی طرح سے ہوئی آیت. حضور نے تلفظ کیا ہے, کسی اور نے نہیں. علی نے لکھا ہے, کسی اور نے نہیں, علیہ الصلاۃ والسلام. اور اب اس کی بحث میں کہ یہ جو اختلاف قول جسے آپ کہتے ہیں, مٹ سکتا ہے اختلاف قول؟ اس رمز اور راز کو تلاش کیجئے کہ آخر بے کے بعد اسم سے الف کو ہٹا کر سین اور میم رہ گیا اور یہ بحث ختم ہو گئی سرے سے کہ شروع میں واو ہے یا آخر میں واو. اب اس پہ غور کریں.